بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت ہو چکی تھی شاید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ آگ میں سے یعنی جہنم کی آگ میں سے چار آدمی نکلیں گے، یہ کافر کے علاوہ ہے، چونکہ کافر تو دائمی جہنمی ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ گنہگار مسلمانوں میں سے آخری چار آدمی نکلیں گے. ان چار لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی کرنے کے بعد پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کی آگ میں. چاروں کو نکال کے لائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر حکم دیا واپس جاؤ جہنم کی آگ میں. چار میں سے کوئی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، جب ان چاروں کو واپس جانے کا حکم ہوگا تو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو ایسا امید لگائی تھی کہ جب آپ مجھے جہنم سے نکالیں گے تو دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے. اب میں نے کیا امید لگائی اور آپ نے کیا کیا؟ اس طرح وہ مومن درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس آرزو کی برکت سے جہنم سے اس کو نجات دے دیں گے. باقی تین کا تو شرح فرماتے ہیں کہ باقی تین کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا. ایک کو بطور مثال کے بتایا گیا ہے، باقی یہ ہیں کہ پوری ان لوگوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے. دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم سے نکلنے کا حکم دے کے دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم دیں گے، ایسا کیسا؟ تو کا دراصل ہے اللہ کی طرف سے امتحان اور احسان. اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے کر کے آزمائیں گے کہ بندے کیا کہتے ہیں، وہ تو سنو. اللہ کو تو سب معلوم ہے لیکن ظاہر بھی تو کرنا ہے، کہ یہ بندے کیا جواب دیتے ہیں وہ سنیں، امتحان. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے اوپر احسان ہوئے کہ دیکھو تم لائق تو اسی بات کے تھے کہ تم کو دوبارہ جہنم میں بھیجا جائے، لیکن اب تم نے درخواست کی تو چلو تمہاری درخواست ہم قبول کر لیتے ہیں. بعض مرتبہ بعض درخواست ایسی ہوتی ہے کہ قبول کرنا مناسب ہوتا ہے، اچھا ہے، اور جو ہے اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے. تو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے وہ درخواست قبول فرمانا ہی چاہتے تھے. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وروي نبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قدر بين الجنة والنار فيقتصر بعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة هو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمان جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا کر کے آئیں گے. دیکھو گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ میں کوتاہی کا گناہ، دوسرا حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ. یہاں یخلص کا مطلب ہے جن مومنوں نے حقوق الہیہ میں کوتاہی کی تھی اس کی سزا میں ان کو جہنم میں ڈالا گیا، پھر وہ اپنے گناہ کی صفائی کروا کے جہنم سے باہر نکلے، لیکن ابھی وہ گناہ باقی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی والا وہ گناہ ابھی باقی ہے، تو ان لوگوں کو روک دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان پول پر، اور روکے جانے کا مقصد ہے حقوق العباد والے گناہوں کی تلافی، اس کے لیے ان کو روکا جائے گا پل صراط کے اوپر۔ فَيُقْتَصُ، ان سے قصاص لیا جائے گا یعنی بدلہ دلوایا جائے گا، جس مسلمان کا جس انسان کا انہوں نے دنیا میں حق دبایا تھا، حق ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی، حقوق العباد میں زیادتیاں کی تھی، تو وہاں پول کے اوپر اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے کہ چلو بدلہ لے دے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تلافی کر لو۔ لبعضہم من بعض، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ظلم جو دنیا میں آپس میں ہوا تھا، وہ اب ظاہر ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا اس کو بدلہ لے گا، مظلوم بدلہ لے لیا، یہاں تک کہ جب وہ صاف اور پاک کر دیے جائیں گے۔ تہذیب کہتے ہیں درخت کے بڑے ہوئے پتے کو کاٹ کر کے ٹھیک ٹھاک کر دینا، تو جب ان کے گناہ حقوق العباد والے صاف کر دیے جائیں گے اور وہ لوگ گناہوں سے صاف ہو جائیں گے، وَنُقُّ، اور ان کا تنقیہ اور صفائی ہو جائے گی، تو ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی کہ جاؤ اب جاؤ جنت میں۔ گویا حقوق العباد کی معافی کے بغیر تو جنت ہے ہی نہیں، جہنم سے نجات کے بعد بھی حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کی تھی اس کے بارے میں پل صراط پر روک کر کے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، قرض لے کے دیتے نہیں ہیں، میراث کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں ذہن میں رکھو، مومن کا جہنم کے اندر جانا صفائی کے لیے ہوگا، آیا نا حزبو و نکو، مومن جہنم کے اندر اللہ کے غضب کے طور پر نہیں جائے گا بلکہ دنیا میں جو گناہ کیے تھے اس گناہ کی صفائی کے لیے جائے گا۔ نمبر دو، جنت اعلیٰ قسم کی رہائش گاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ قسم کی رہائش گاہ کا قابل بنانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر جہنم میں بھیجیں گے، جیسے کہ بعض ملکوں کے ویزا کے لیے میڈیکل چیک اپ بڑا سخت ہوا کرتا ہے، کئی قسم کے میڈیکل چیک اپ ہونے کے بعد اس ملک کا ریسیڈنٹ سی آئی اے کے ایجوکیشن ویزا مل سکتا ہے۔ تو جنت تو بہت اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ ہے، وہاں اس طرح کی گندگی والے لوگ تھوڑے ہی چلیں گے، اسی لیے پہلے ان کو جہنم میں بھیج کر ذرا صاف ستھرے کر دیے جائے، پھر جو ہے ان کو جنت میں رہنے کے قابل بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے۔ تو گویا کہ جہنم میں مومن کا قیام مغدوب کے طور پر نہیں ہوگا، آپریشن تھیئٹر صفائی کے طور پر ہوگا کہ ان کی صفائی وہاں پر کی جائے گی۔ دوسری بات سمجھو، آخرت کے اندر گناہ سے جو صفائی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر ایک، نور ایمانی کی برکت سے گناہوں کی معافی۔ نمبر دو، دنیا کے اندر ایمان کی برکت سے گناہوں کی معافی۔ نمبر تین، اعمال صالحہ کی برکت سے گناہ سے معافی. نمبر چار، اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت سے گناہ سے معافی. یہ سب طریقے ہیں وہاں پر گناہ کی معافی کے، شفاعت کے علاوہ. یعنی بہت سوں کی معافی تو شفاعت کی برکت سے ہوگی، جیسا کہ اوپر کی روایت میں گزر چکا. اب جب ان کی صفائی ہو گئی تو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو اچھی طریقے سے جانتا ہے دنیا کے گھر کے مقابلے میں. یعنی دنیا میں اپنے گھر کا پتہ آتا جیسا آدمی کو معلوم ہے، اس سے بھی زیادہ جنت والے مکان کا ایڈریس آدمی کو معلوم ہے. گویا اللہ تعالیٰ اس کو قدرتی طور پر الہام کر دیں گے کہ جنت کے اندر کس نگر کے اندر کہاں تیرا گھر ہے، وہ اس کو قدرتی طور پر الہام کر دیا جائے گا. اور ایسا الہام کیا جائے گا، ایسا الہام کیا جائے گا کہ دنیا کے مکان سے بھی زیادہ وہ آخرت والے مکان کو جانتا اور پہچانتا ہوگا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا. اب میراث میں ملنے والی چیز کو تو آدمی ہر ایک جانتا ہے کہ ابا کی کون کون سی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے. آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی اس کا پتہ معلوم کر لیتا ہے. تو جنت تو ایسے بھی بطور میراث کے ملے گی، لہذا آدمی جو ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا بنگلہ جنت میں کہاں ہے. اور دنیا میں آدمی سچائی کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، حق کے لیے، دین پر عمل کے لیے، یہ بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں مصیبت، آفت اور بیماریاں آتی ہے، یہ بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. سکرات موت کی جو تکلیف ہے، یہ بھی گناہ سے معافی کا ایک ذریعہ ہے. قبر کا عذاب، یہ بھی معافی کا ایک ذریعہ ہے. کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی صفائی کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، نعوذ باللہ. چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد الجنه الا اري مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنه لو احسن ليكون عليه حسنه. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو اس کا جہنم والا قیام کا گھر بتلا دیا جائے گا، تاکہ لو اگر وہ گناہ کرتا تو جہنم کا وہ مکان ملتا. اور یہ اس لیے دکھایا جائے گا تاکہ شکر میں زیادتی ہوئے. پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ ہر انسان کے دو مکان ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم کے اندر. اب جس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے تو جہنم والا مکان بھی دکھائیں گے، دیکھیے تیرا جہنم والا مکان تھا، لو اسا، تو برائی کرتا تو تجھے ہم یہیں پر بھیجتے، لیکن یہ تو تو نے نیک کام کیے، استغفار کیا، اس لیے ہم جنت میں بھیج رہے ہیں. اور جہنم کا یہ مکان دکھانے کا مقصد کیا؟ تاکہ اللہ کا شکر زیادہ ہو جائے. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ نے غم جہنم کو ہم سے دور کر دیا اور اس جنت کا ہم کو داخلہ دیا، اس کا شکر زیادہ کرے. اور کوئی آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو جنت والا گھر دکھایا جائے گا، کہ اگر وہ نیکی کرتا تو یہ جنت والا گھر ملتا. یہ دکھانے کا مقصد اس پر افسوس، حسرت زیادہ ہوئے. یعنی جس کافر کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو دکھایا جائے گا کہ دیکھیے تیرا جنت کا مکان تھا. لو احسن, تو دنیا میں ایمان اور احسن عمل کرتا تجھے یہ جنت ملتی, لیکن تو نے دنیا میں ایمان بھی نہیں احسن عمل بھی نہیں, لہذا اب تو جہنم میں جا رہا ہے. تو جب وہ جہنم میں جائے گا جنت والے مکان کو دیکھتے دیکھتے تو بہت افسوس کرے گا, کاش کہ میں دنیا میں ایمان لاتا اچھے اعمال کرتا, بہت افسوس کرے گا. جی
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم
ويزداد أهل الجنة فرحا
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے گئے جہنم والے جہنم میں چلے گئے, اب کوئی بھی ایمان والا جہنم میں بچا نہیں, سب جنت میں چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے, مینڈھے کی شکل کے اندر لائیں گے, اور لانے کے بعد اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھیں گے, ذبح کر دیا جائے گا. اور جب موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اے جنتیوں اب تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی, اے جہنمیوں اب تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی. جنتی لوگ جب یہ اعلان سنیں گے کہ اب موت آنے والی نہیں ہے تو خوشی پہ خوشیاں دو بالا ہو جائے گی. دیکھو دنیا میں آدمی کتنی بھی راحت کی جگہ پر لیکن ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے نا کہ مر جاؤں, اب جب موت کو موت آ جائے گی تو ڈر ہی باقی نہیں رہے گا, اسی لیے جنتیوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے غم پر غم میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں ہو, یہ تو مرنا ہی نہیں ہے, اب تو ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلنا ہے. گویا موت کو عالم مثال میں اللہ تعالی مینڈھے کی شکل عطا کریں گے, جیسے کہ معراج کی رات میں دودھ پیش کیا گیا, اس کی تعبیر علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا, یعنی علم صحیح اختیار فرمایا. ایمان کی مثال ہے سایہ, کہ سایہ دار عمارت وہ مثل ایمان ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو اس دنیا کے اندر معنوی ہے آخرت کے اندر ایک خاص شکل میں انسان کے سامنے لائی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ دکھلائیں گے کہ موت کو موت اور زوال آ گیا ذبح کے ذریعے سے. وہ موت ایسی چیز ہے کہ موت کو بھی آئے گی, گرچہ اخیر میں آئے گی لیکن موت کو بھی موت آئے گی, اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. چلو
الفصل الثاني. ثوبان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حوزي من عدن إلى عمان البلقاء ما هو شد بياض من اللبن وأحلى من العسل وأقوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعف رؤوسا الدنف ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السداد رواه أحمد الترمذي بن ماجه رحمه الله تعالى.
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میرا حوض یعنی حوض کوثر, عدن یہ یمن کا ایک شہر ہے, وہاں سے لے کر کے عمان البلقاء تک لمبا ہوگا. پہلے اس کی وضاحت ہو چکی, عمان یہ اردن کی راجدھانی ہے اس وقت کے اوپر, وہ عمان, اور البلقاء دمشق کے قریب کے اندر یہ تھا بلقاء, اور عمان اسی بلقہ کا دیہاتی علاقہ تھا، تو بلقہ اصل شہر اور عمان اس کا بازو میں لگا ہوا چھوٹا گاؤں پرو، پرا کہتے ہیں گجراتی میں اس کو، تو بعد میں چل کر کے وہی عمان عمان البلقا کہا جانے لگا. جیسے کوئی پوچھے کہ کون سا سچین دگا صورت والا، کون سا ان بستان دگا صورت والا، اس طریقے سے. اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے کوجے اور اس کے گلاس آسمان کے ستاروں کی گنتی کے بقدر. جو بھی آدمی اس سے ایک مرتبہ پی لے گا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے جو لوگ حوض کوثر پر آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دیکھو یہ فقراء مہاجرین جو ہے نا، اتنے اونچے مقام کے صحابہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے، ان فقراء مہاجرین کے. یعنی جن مہاجرین نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی فتح مکہ سے پہلے، اور وہ بڑے غریب تھے، یہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے. اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کے لیے اولاً تکلیف انہوں نے اٹھائی، دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ اولاً تکلیف اٹھانے والے یہی حضرات ہیں. اور بعض شعراء حدیث یوں کہتے ہیں کہ قیامت تک جو انسان بھی دین اور علم کے لیے اپنا سب کچھ اخلاص سے قربان کرے وہ اس کا مصداق بنے گا. دین کی اشاعت کے لیے، دین کے حصول کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے، علم کے حصول کے لیے، گھر کی راحت، گھر کا آرام، گھر کا کھانا پینا، موج مزہ قربان کرے اخلاص کے ساتھ، وہ سب اس فضیلت کے اندر شامل ہو جائیں گے. ان غریب فقراء مہاجرین کی نشانی کیا؟ ان کے سر کے بال پرا گندا، غبار آلود، یعنی ایسی غربت کہ بال بھی ان کے ڈھنگ کے سنوارے ہوئے نہیں، پرا گندا بال، غبار آلود بال، اور کپڑے بھی ان کے میلے کچیلے. کیسے میلے کچیلے کپڑے؟ کہ کوئی مالدار گھر کی عورت سے ان کی شادی بھی نہ ہوئے، کسی مالدار گھر کی عورت سے ان کی شادی بھی نہ ہوئے. یعنی ایسے خستہ حالات کے اندر، ظاہری اعتبار سے ایسے کمزور اور خستہ حالت کے اندر کہ سماج کے اندر کوئی ان کو لڑکی بھی نہیں دے گے، کوئی ان کے ساتھ رشتہ بھی قائم کرنا نہ چاہے، سماجی تعلق بھی کوئی ان کے ساتھ قائم کرنا چاہے تو نہ کرے. یعنی کوئی غریب کی لڑکی تو مل جاوے کہ بھئی کوئی یتیم لڑکی ہے، کوئی مسکین کی لڑکی ہے، بغیر ماں باپ کی ہے، تو شادی ہو جائے، باقی کوئی بڑے مالدار گھر کی لڑکی اس کو نہ ملے. ایسے بیچارے لوگ. اور ان کے لیے کوئی دروازہ بھی نہ کھولے، یفتح لہم السدد، کسی کے مکان کا، بنگلے کا، باغیچے کا دروازہ بند ہو اور وہ بیچارہ وہاں جا کے کھٹ کھٹ آئے، کون؟ تو کہا فلاں فقیر صاحب. تو کوئی دروازہ بھی ان کے لیے نہ کھولے، یعنی دعوت میں بلائے جانے کے قابل بھی نہ ہوئے، یعنی کوئی ان کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دیوے. اب تو ہر چیز جو ہے نا دولت کی بنیاد پر ہو گئی. چلو، یہ حدیث غریب ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں. چلو، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لگتا ہے کہ ایک سفر کا واقعہ ہے. ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے ہیں ان لوگوں میں سے لاکھ جزو میں سے ایک جزو بھی تم نہیں ہو. میرے پاس جو لوگ حوض کوثر پر آئیں گے ان کے لاکھ اجزاء میں سے ایک جزو بھی تم نہیں ہو. یعنی میرے اوپر میرے پاس حوض کوثر پر جو بڑا مجمع آنے والا ہے نا, تو سمجھو کہ وہ لاکھ فرد ہو تو تم اس کا ایک جزو بھی نہیں ہو. یعنی کہ میرے پاس آنے والے حوض کوثر کے واردین کا لاکھواں حصہ جو ہوتا ہے اس سے بھی کم تم لوگوں کی تعداد ہے. تو راوی نے پوچھا کہ تم کتنے ساتھی تھے اس سفر میں, تو کہا 700 یا 800 تھے. تو گیا 700 یا 800 حضور کے پاس حوض کوثر پر جانے والوں کا لاکھ سے بھی چھوٹا حصہ, لاکھ سے بھی چھوٹا حصہ. تو اگر ایک حصہ بھی مان لو تو ابھی 700-800 کو ایک لاکھ سے ضرب دے دو, تو کم سے کم اتنے لوگ تو حوض کوثر پر حضور کے پاس پہنچیں گے, گویا ایک بڑی تعداد پہنچے گی. اس لیے شرح حدیث کہتے ہیں کہ یہ جز و بتلا کر کے متعین عدد مقصود نہیں ہے, تقصیر بتلانا ہے کہ تمام نبیوں کے مقابلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی کے لیے جانے والے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. جی
روي عن سمرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثر واردة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سمن قوله کہ یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا, ہر نبی کا پانی کا حوض ہوگا آخرت کے اندر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ الگ الگ حوض عطا فرمائیں گے. بعض حضرات نے حوض بول کر علم اور ہدایت مراد لیا, مجازی مانا, لیکن وہ بہت مناسب نہیں لگتا. لَيَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً, وہ آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں. دیکھو یہ انبیاء کی شان کہ پانی پلانے میں کس کے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں اس پر وہ فخر کریں گے. آج دنیا میں تو لوگ کوشش کرتے کہ میرے یہاں کم کھانے والے آئے, کم پینے والے آئے, اور میرا کھانا پینا بچیلا رہے. یہ دنیا میں لوگ کوشش کرتے ہیں, اور یہ انبیاء کی شان کہ میرے حوض کے اوپر کون زیادہ پانی پینے کے لیے آئے گا اس کے اوپر انبیاء علیہ السلام فخر کریں گے. اور وہاں بھی حدیث میں ہے نا, کتاب النکاح میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تزوجوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم, یہی لفظ ہے لے تباہون سے اباہی, کہ نکاح کرو اور امت کی تعداد بڑھاؤ, اسی لیے کہ میرے امتی زیادہ ہوں گے تو میں قیامت کے دن سب نبیوں کے سامنے فخر کروں گا, دیکھو میری امت کتنی بڑی ہے. یہ حضور نے فرمایا, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے حوض کے اوپر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے, یعنی امت محمدیہ میں سے حوض کوثر کا پانی پینے کے مستحقین دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوں گے. چلو
روي عن انس رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لي يوم القيامه فقال انا فاعل. قلت يا رسول الله فاين اطلبك؟ قال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط. قلت فان لم القاك على الصراط قال
فأطلبني عند الميزان.
قلت فإن لم ألقاك عند الميزان قال فأطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.
ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضور قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کرو گے؟ دیکھو یہاں سفارش سے مراد ہے سفارش خاصہ، عمومی شفاعت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ شفاعت خاصہ. حضور آپ میرے لیے خصوصی سفارش قیامت کے دن کرو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، کروں گا میں، ضرور انس تمہارے لیے سفارش کروں گا. اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہونا چاہیے، پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت گزری، وہاں تو حضور نے یہ جواب نہیں دیا کہ عائشہ میں تمہاری سفارش کروں گا، وہاں تو حضور نے ان کو عمل کی ترغیب دی، اور یہاں حضرت انس کو سیدھا فرما دیا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. یہ دونوں جواب میں فرق کیوں؟ تو پہلی بات سمجھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قلبی تعلق تھا، اور حضرت انس کو حضور کے ساتھ جو مخلصانہ خادمانہ تعلق تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضور یہی جواب دیتے. اس لیے کہ 10 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت کی پورے مدنی دور کے اندر، لہذا اس تعلق کا تقاضا یہ کہ حضور یہی جواب دے. رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ، کہ عام متن گھر والے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے کسی بڑے آدمی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے حضور ان کی تربیت فرما رہے تھے کہ تو نبی کی زوجہ ہے، اس بات پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا، بلکہ خاندانی رشتہ اس کے مقابلے میں عمل کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی. تو ان کو عمل کی قدر و قیمت سمجھا کر کے حضور تربیت فرما رہے، اور خاندانی رشتے کے بنیاد پر بھروسہ کر کے بیٹھے مت رہنا، یہ سمجھانا چاہتے تھے. اور حضرت انس کو مخلصانہ تعلق کی بنیاد کے اوپر جواب عنایت فرمایا. پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں ڈھونڈنے آؤں گا؟ میدان قیامت میں تو سارے انبیاء، رسول، ملائکہ، اتنا بڑا مجمع ہوگا، حضور آپ تو نبیوں کے اعلیٰ مقام میں، اللہ جانے کہاں ہوں گے، میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں، ذرا ایڈریس بھی بتلا دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. پھر میں نے عرض کیا اگر آپ کو پل صراط پر میں ملاقات نہیں کر پاؤں، تو حضور نے فرمایا مجھے ترازو میزان عدل کے پاس تلاش کرنا. تو میں نے کہا حضور اگر میں میزان عدل کے پاس بھی آپ کو مل نہ سکوں، تو ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کے پاس مجھے تلاش کرنا. یہ 3 ایڈریس حضور نے بتلا دیے، یہ 3 میں سے ایک جگہ پر تو میری ملاقات ہو ہی جائے گی، انس وہاں جانا، میں تمہاری سفارش کروں گا. اب پہلی بات یہ سمجھو کہ یہ 3 مواقع کا مطلب یہ ہیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 3 مقامات پر حاضر ہوں گے، اور حاضر ہو کر حضور سے خصوصی توجہ کی درخواست کریں گے کہ حضور آپ میری طرف خصوصی توجہ فرما کر میری خصوصی سفارش فرما دیجئے، تو حضور ان کی طرف توجہ فرما کر سفارش فرما دیں گے. تو یہ 3 مواقع ہے درخواست کے، جیسے کہ نہیں کہ بھائی یہ کیا تو گھر آ گیا درخواست لے کر دفتر میں آنا، آفس میں بیٹھوں تب آنا، یہ کیا چلتے چلتے راستے میں تو درخواست لے کر کے آیا. تو حضور نے 3 مواقع بتلا دیے کہ ان 3 مواقع پر آ کر کے خصوصی توجہ کی درخواست کرو گے تو میں تمہاری خصوصی توجہ کر کے سفارش کر دوں گا. ایک بات یہ، دوسری بات سمجھو، یہاں حضور نے پہلے نمبر پر فرمایا پل صراط پہ ڈھونڈنا، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ترازو کے پاس ڈھونڈنا، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حوض کوثر پر ڈھونڈنا. تو اس سے ظاہراً کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلے جو ہے پل صراط ہے، پھر میزان عدل ہے، پھر حوض کوثر ہے، یہی اندازہ ہوتا ہے نا ظاہراً. تو شرح فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے تو میدان قیامت کے اندر میزان ہے، حوض ہے، اخیر کے اندر پل صراط تو آئے گا میدان قیامت سے نکلنے کے بعد. پھر یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اس میں ایک احتمال یہ سمجھو کہ کوئی چیز ادھر سے گنو تو پہلی اور ادھر سے گنو تو اخیری. اب جیسے کہ آپ حضرات یہاں چار ایک ساتھ لائن میں بیٹھے ہیں، بھائی اول کون؟ تو اب دائنی طرف سے گنے تو یہ بزرگ، بائیں طرف سے گنے تو یہ حضرت. تو یہ اولیت کدھر سے آپ گنیں گے اس اعتبار سے کون اول اور کون آخر. تو یہاں اگر اینڈ سے انتہا سے گننا شروع کرے تو پہلے آئے گا پل صراط، پھر آئیں گے میزان پر، اور پھر آئیں گے حوض کے اوپر. اور اگر ادھر سے گننا شروع کرے تو کہا پہلے آئے گا پل صراط، پھر آئے گا میزان، اور آخر میں آئے گا، نہیں پہلے آئے گا حوض. اس طریقے یعنی ایک طرف سے حوض پہلے اور ایک طرف سے پل صراط پہلے، اس طریقے سے ہوگا. ایک جواب تو شرع نے تطبیق کے اندر یہ دیا. دوسرا جواب کیا دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو بھی بیان کیا جاوے کسی سلسلے کلام کے اندر تو وہاں پر زمانے کے اعتبار سے وہی ترتیب ہو، طبعی طور پر وہی ترتیب ہو، یا ذات کے اعتبار سے وہی ترتیب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. تین چار پانچ چیزیں ایک ساتھ کبھی ایک کلام میں بیان کی گئی تو ترتیب طبعی، ترتیب زمانی، ترتیب ذاتی وہی ہو، کوئی ضروری نہیں. جیسے کہ کہا جائے کہ آپ حضرات کو بریانی، آئس کریم، قورمہ، کباب، سموسے یہ سب کھلایا جائے گا، تب اس میں کوئی ضروری نہیں کہ پہلے کباب آئے پھر بریانی آئے پھر قورمہ آئے، تو کوئی ضروری نہیں. کچھ بھی پہلے آ جائے کچھ بھی آخر میں آ جائے. اس کی مثال قرآن کے اندر دیکھو، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ. اب اس سے پہلے پڑھو اوپر والی آیت، ہاں اس سے پہلے ہیں کیا کہ قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ، یعنی موسیٰ تم نے تمہارے بھائی کے بارے میں جو درخواست کی ہم نے منظور کر کے ان کو بھی نبی بنا دیا، برابر. اب سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ پہلے ہے یا ماں کی طرف اللہ کا الہام پہلے ہے؟ ماں کی طرف الہام پہلے، اور وزیر موسیٰ علیہ السلام کو بنایا جانا تو بہت سالوں کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب کون سی اختیار فرمائی کہ پہلے وہ وزارت والی بات بیان کی اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى. ابھی تو موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں لکڑے کی پیٹی میں، وہ قصہ بعد میں آ رہا ہے. اور جس کے اندر ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا جا رہا ہے تو ہارون علیہ السلام کی نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد میں، تو وہ نبوت والا واقعہ پہلے بیان ہوا. تو جو کوئی واقعہ کوئی کلام میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ترتیب زمانی میں بھی تقدیم تاخیر وہی ہو، ترتیب ذاتی کے اندر بھی وہی تقدیم ہو، اور ترتیب طبعی کے اندر بھی وہی چیز ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تین مقام پر اپنی ملاقات بتلانا ہے، اس میں کون سی چیز پہلی، کون سی بعد میں، کون سی آخر میں، یہ کوئی مقصود بھی ذات نہیں ہے. نمبر تین، تیسرا جواب سمجھو، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر تینوں جگہ کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور توجہ اپنے امتیوں کی طرف مبذول ہو. ایک ہی وقت میں تینوں مقامات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور توجہات امتیوں کی طرف مبذول ہو. اس لیے کہ بہت سے امتی ابھی ترازو پہ ہے, بہت سے امتی پل صراط پہ, بہت سے امتی حوض پہ آ گئے. اب تینوں جگہ کے امتی منتظر ہے کہ حضور توجہ فرمائیں. تو حضور تینوں قسم کے امتیوں پر ایک جگہ سے توجہ فرما رہے, ان پر ان پر ان پر, اور یہ ممکن ہے, کوئی بعید بات نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا, فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ, میں ان تین جگہوں کو چھوڑ کر کے اور کہیں نہیں جاؤں گا, ان تین مقامات کو چھوڑ کر کے میں اور کہیں جاؤں گا نہیں, بس وہیں میری تم سے ملاقات ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے اور نبی کی شفاعت کی بھی ضرورت ہے. دونوں کے ذریعے سے جنت کی طرف گاڑی چلے گی. اور یہ تین مقامات وہ ہیں کہ جہاں عام طور پر انسان پریشان ہوں گے, ترازو پر بھی پریشان, پل صراط پر بھی پریشان, اور حوض پر فرشتے دھکے مار رہے ہوں گے بدعت ایجاد کرنے والوں کو, اس لیے وہاں بھی پریشان. اور تینوں پریشانی کے موقع پر شفاعت کی ضرورت پڑے گی. چلو.
وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما المقام المحمود؟ قال ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه فإذ كما يئط الرحل الجديد من تضايقه وهو كسر
من تضايقه
وهو كسعت ما بين السماء والأرض جاء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يبسى إبراهيم. يقول الله تعالى أبس خليلي فيؤتى بريتقين بيضاوين من رايات الجنة ثم أبسى على أثره ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون. رواه الدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں, حضور کو کسی نے پوچھا حضور مقام محمود کیا چیز ہے, مل مقام المحمود, اس کی کیا خصوصیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی کرسی کے اوپر نزول اجلال فرمائیں گے. اور اس کی کیفیت تو قیامت کے دن ہی, دنیا میں آدمی اس کو سمجھ سکتا نہیں. متشابہات کے قبیل سے کیسی اللہ کی کرسی, کیسے اللہ اس پر نزول اجلال فرمائیں گے, ہم دنیا میں نہیں سمجھ پاتے. بہرحال بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کے اوپر نزول اجلال فرمائیں گے جب سب بندے محشر میں جمع ہو گئے. اب دیکھو کوئی نئی چیز ہو, چھوٹی یا کمزور چیز ہو, اور اوپر کوئی وزندار چیز رکھ دی جائے تو نیچے والی چیز میں سے چیڑ 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 کی آواز آتی ہے. بعض مرتبہ کوئی موٹا تازہ بھینسے جیسا آدمی کمزور کرسی پر بیٹھ جاوے تو کیسی آواز آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ٹوٹنے کی تیاری ہے, تو دیکھ آواز آ رہی, وہ نہیں سن رہا ہے تو اپنی سائز دیکھ کے کرسی پہ بیٹھتا, یہ کیا تو نے ظلم کیا, چیڑ چیڑ کی آواز آتی ہے. تو اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ. تو وہ کرسی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نزول جلال فرمائیں گے تو نئے چمڑے کی تنگ زین کی طرح وہ چڑ چڑانے لگے گی, اس کے اندر چڑ چڑانے کی آواز آئے گی. رحل زین سواری کے اوپر جو باندھی جاتی ہے جانور کے اوپر, اور وہ جو ہے چمڑا ہو نیا ہو اور جگہ تنگ ہو اور بیٹھنے والا بڑا ہو تو کیسی چیڑ چیڑ کی آواز آتی ہے, کہ اس طریقے سے وہاں پر بھی چیڑ چیڑ کی آواز آئے گی. من تزایو کی ہی تنگی کی وجہ سے. حالانکہ کرسی کی وسعت کتنی ہے، ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان کے اندر جو وسعت ہے، اتنی وسعت اللہ کی کرسی کی ہے. بعض روایت میں یوں تعبیر آئی کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں، جیسے کہ کسی میدان کے اندر ویٹی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اور عرش اتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے میں کہ عرش ایک میدان وسیع اور کرسی ایک چھلا، ایک انگوٹھی کا دائرہ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو یہ کہا کہ یہ کرسی آسمان اور زمین کے درمیان کی طرح، فضا کی طرح وہ وسعت رکھتی ہے. شعرا کہتے یہ عوام کی سطح سمجھ کو سامنے رکھ کر فرمایا گیا ہے، ورنہ اللہ کی کرسی کی مقدار کو کوئی ناپ سکتا نہیں ہے. یہ تو عوام کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات جو ہے ارشاد فرمائی گئی، اور کسی کے ذہن کے اندر نہ آوے کہ بھائی جو ہے وہ تنگ ہو. وَيُجَاءُ بِكُمْ، اور تم کو لایا جائے گا، تمہارے بدن ننگے ہوں گے، ختنہ کی چمڑی بھی واپس آ چکی ہوگی، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنتی کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے خلیل کو دو سفید رنگ کی چادر پہناؤ جنتی چادر میں سے، پھر مجھے حضرت ابراہیم کے بعد فوراً چادر پہنائی جائے گی. دیکھو جنت کا سب سے پہلا لباس ہوگا سفید رنگ کا، اسی لیے دنیا میں طلبہ کو مشق کرائی جاتی ہے سفید رنگ کے کپڑے کی، تاکہ وہاں کی مشق ہو جائے دنیا ہی سے. اور طلبہ ہے کہ بھوت بنتے ہیں، کالے کپڑے، ڈینجر لال لال کپڑے، اور بلو بلو کپڑے، اور خاندیسی کلر کے لال لال چمکتے کپڑے. یہ کیا خود کو اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ زندہ اور مردوں دونوں کے لیے سفید کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے. تو جنتی چادر پہنائی جائے گی، پھر حضور کو پہنایا جائے گا. اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے بالباس تشریف لائیں گے جیسا کہ بعض روایت میں ہے، پھر بھی مزید حضور کو چادر اڑائی جائے گی بطور اعزاز کے، بطور اکرام کے. جیسے کہ کپڑا پہنا ہوا آدمی ہوتا ہے پھر بھی شال پوشی کی جاتی ہے، ان کے اعزاز اور اکرام کے طور پر شال پوشی اس طریقے سے. تو حضور تو کپڑے کے اندر ہوں گے، لیکن مزید حضور کو کپڑے پہنائے جائیں گے اعزاز اور اکرام کے طور پر. اور دوسری بات یہ کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام پھر حضور، کوئی حرج نہیں، ابا پہلے بیٹے بعد میں، ابراہیم علیہ السلام دادا ہے، حضور پوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملت محمدیہ کا سر چشمہ ملت ابراہیمیہ ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، ملت محمدیہ ملت ابراہیمیہ سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا اول پہنایا جائے گا. اور جزی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہو جایا کرتی. اور پھر کیا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی دائنی جانب کھڑا ہو جاؤں گا، یہ ہے مقام محمود. اور وہ ایسا مقام ہوگا کہ اولین اور آخرین اس کے اوپر رشک کریں گے، غبطہ اور رشک کریں گے، اولین اور آخرین. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا اللہ کی دائنی جانب، اس کے اوپر سارے لوگ غبطہ اور رشک کریں گے. دیکھو حسد ممنوع ہے، غبطہ اور رشک جائز ہے. کسی کے اندر آپ نے کوئی نعمت دیکھی تو آپ یوں تمنا کرو اس کے پاس یہ نعمت باقی رہے اور مجھے مل جاوے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے مل جاوے، یا اس کی نعمت بڑھ جاوے اور مجھے مل جاوے، یہ غبطہ اور رشک ہے جو جائز ہے. حسد میں تو تمنا زوال کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے نعمت چلی جاوے، مجھے ملے کہ نہ ملے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے پاس سے نعمت چلی جاوے وہ ممنوع. تو سب لوگ اس کے اوپر غبطہ کریں گے. اب دیکھو حدیث کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائل نے سوال کیا کیا تھا, کیا سوال کیا؟ مل مقام المحمود, کہ مقام محمود کیا؟ جواب کہیں آیا مقام محمود کے بارے میں؟ تو آپ کہہ سکتے ہو نا کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. تو سمجھو, جب سائل نے مقام محمود کے متعلق سوال کیا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا پر ہیبت منظر بیان فرمایا, اللہ کا نزول اجلال اور کرسی کے اندر سے آواز کا آنا, پھر لباس پہنایا جانا, اس دن کے پر ہیبت ماحول کو بیان فرمایا. اور ماحول بیان فرما کر کے اس دن کی اہمیت اور بڑائی لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھا دی. جب اس دن کی بڑائی اور اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گئی تو پھر حضور نے ان یمین اللہ کے لفظ کے ذریعے سے مقام محمود کی طرف بالواسطہ اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کی دائمی جانب رہوں گا اور مقام محمود اللہ تعالیٰ کی دائمی جانب کے اندر ہے, تو یہ بالواسطہ اس کی طرف اشارہ ہو گیا. چلو,
وروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمنين يوم القيامة على صراط ربي سلم سلم, رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شعار کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو پرانے زمانے کے اندر جنگیں جب ہوتی تھی تو سارے سپاہی آپس میں گڑ مڑ ہو جائے تو یہ سپاہی ہمارا ہے یا سامنے والے کا ہے کیسے پتا چلے؟ پھر قافلے چلتے تھے تو لوٹارو لوگ بھی قافلے میں آ کے رات کو ساتھ رہ کر کے لوٹنے کی کوشش کرے, تو قافلے والے جب نکلتے تھے سفر میں تو کوئی شعار مقرر کر لیتے تھے آپس میں کہ اندھیری رات میں ایک دوسرے کو پہچاننا ہو تو یاسین, طہٰ, نون, قاف, حمیم, اس طریقے کے کوڈ ورڈ طے کر لیتے تھے, شعار علامت طے کر لیتے تھے کہ بھئی سب کو بولنے کا وہی تو سمجھ جاتے کہ یہ اپنے آدمی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو نیا آدمی ہوگا اس کو وہ شعار معلوم نہیں ہوگا. اب آپ کو اندھیرے میں کوئی ٹکرایا, پوچھا کہ تو کون ہے, اپنا ہے کہ دشمن کا ہے, تو دشمن کا ہوگا تو اس کو وہ شعار کا لفظ معلوم نہیں ہوگا. تو یہ جو الفاظ آپس کے اندر طے کیے جاتے اس کو شعار کہتے ہیں جنگ اور سفر میں. تو کا ایمان والوں کا شعار قیامت کے دن پل سے رات پر ہوگا, ربی سلم سلم, اے ہمارے رب آپ ہم کو سلامت رکھو سلامت رکھو. یہ جملہ بولے تو سمجھ جانے کا کہ یہ مومن ہے, پل صراط پہ سب گزر رہے ہوں گے. اب اپنے کو پہچاننے کا ہوئے کہ منافق گزر رہا ہے, یہودی گزر رہا ہے, عیسائی گزر رہا ہے یا مومن گزر رہا ہے, تو دیکھنے کا ربی سلم سلم بول رہا ہے کہ یہ مومن بھائی ہے. اور قیامت کی اندھیریوں کے اندر شعار ہوگا لا الہ الا انت, یہ شعار ہوگا اندھیریوں کے اندر. اور قبروں سے اٹھتے وقت کے اوپر شعار ہوگا لا الہ الا اللہ آگے والا چپ گیا میں, لا الہ الا اللہ پھر دیکھ کے انشاءاللہ بتلا دیں گے. چلو,
وروي عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي, رواه الترمذي وابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت یعنی میرے امتیوں کے لیے میری خصوصی شفاعت جو گناہ کبیرہ کے مرتکبین ہوں گے ان کے لیے ہوگی. اس لیے کہ رفع درجات کی سفارش وہ تو اولیاء بھی کریں گے, دیگر انبیاء بھی کریں گے, لیکن گناہ کبیرہ والوں کے لیے میری امت کے لوگوں کو میں خاص طور پر سفارش کروں گا. دیکھو معراج میں اللہ نے حضور کو تین تحفے عطا فرمائے تھے. کون کون سے تین تحفے؟ 50 نماز. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. تیسرا تحفہ جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا میں اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دوں گا آپ کی امت میں سے. یہ تین تحفے معراج کے ہیں. چلو.
رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه وروي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني آدم من عند ربي فخير لي بين اي ذو الخلل لاسم امتي الجنه وبين الشفاعه فاخترت الشفاعه وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. رواه الترمذي بن ماجه رحمه الله تعالى.
حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں سے ایک آنے والا میرے پاس آیا. ظاہر بات ہے کہ کوئی معزز فرشتہ آیا میرے پاس اللہ کے یہاں سے اور مجھے دو بات میں سے ایک بات کا اختیار دیا. پہلا اختیار کیا دیا؟ کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے. دوسرا اختیار یا ہے کہ آپ شفاعت کا مقام لے لو. کیا چاہیے آپ کو؟ تو کہا میں نے شفاعت کا مقام لے لیا. آدھی امت کو جنت ملے اس کے مقابلے میں میں نے کیا لے لیا؟ شفاعت کا مقام. کیوں شفاعت کا مقام؟ اس لیے کہ شفاعت کی برکت سے پوری امت جنت میں جائے گی. اسی لیے معلوم ہوا کہ جب دو چیزوں میں اختیار دیا جائے تو جو اچھی ہو وہی اختیار کرنے گی. ایسے موقع کے اوپر جو ہے تکاسل برت کر کے جو ہے کمزور چیز کو اختیار کرنے کا نہیں. اور گویا کہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا. جو آدمی انتقال کر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا تو اس کی میں سفارش کروں گا. جی.
وروي عن عبد الله بن ابي الجداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه بشفاعه رجل من امتي اكثر من مليت تميم. رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه رحمه الله تعالى. یہ حضرت عبداللہ بن ابی الجدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کے اندر ایک نیک صالح آدمی کی شفاعت کی برکت سے میری امت میں سے بنو تمیم کے لوگوں سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی امت محمدیہ کا ایک نیک صالح آدمی سفارش کرے تو
تو اس کی برکت سے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کی جتنی تعداد ہے اس سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. بنو تمیم کے لوگ تعداد کی کثرت میں پورے عرب میں ضرب المثل تھے کہ ان کی تعداد بہت بڑی. اب ایک نیک آدمی کی برکت سے اتنے سارے لوگ جنت میں جا رہے, تو اس امت میں اولیاء کی کیا کمی ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے اولیاء اللہ کی, اور ہر ولی سفارش کرے گا تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جنت کے اندر جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ سوچو کہ رجل من امتی سے بعض شرعہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے, بعض شرعہ نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو مراد لیا ہے, اور بہتر قول یہ ہے کہ عموم رکھا جائے کہ امت کا کوئی بھی نیک صالح اللہ کا ولی آدمی کہ جس کی سفارش کی برکت سے اللہ بنو تمیم کے بقدر لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے.